أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1978 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القصص کی پہلی آیت سے ہوتا ہے، ابتدائی ہوتی ہے اسی سورت سے. القصص سے ذہن قصوں اور داستانوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں اقوام سابقہ اور انبیاء گزشتہ کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی یہ عام تاریخی سرگزشتیں ہیں. تاریخی واقعات تو ضرور ہیں، لیکن ایک تاریخی کتاب کے انداز سے یہ بات نہیں بیان کی گئی، نہ ہی مقصد اس سے صرف واقعات کو سامنے لانا ہے. ایک بلند مقصد ہے، اس مقصد کی صداقت کی شہادت کے طور پر تاریخی واقعات، اقوام سابقہ کی داستانیں، انبیاء کرام کے قصے پیش کیے جاتے ہیں. وہ جو ایک قانون یا اصول بیان کرتا ہے قرآن، اس کی صداقت کی شہادت کی تائید میں. یہ مقصود بذات نہیں ہے یہ قصے جو یا داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اس سے مقصد ان کی تائید کرنا ہے. وہ بنیادی مقصد اصول ہے کیا؟ دو لفظوں میں تو یہ کہ آدم کو پیدا کیا تو ساتھ ہی ابلیس کو پیدا کیا، عام الفاظ میں یہ بات. اور اس کے بعد ابلیس نے مہلت مانگی اور مہلت دی گئی کہ ہاں، جب تک آدم ہے اس وقت تک تم بھی رہو گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو کشمکش ہے، آپ اسے خیر و شر کی کشمکش کہیے، گڈ اینڈ ایول کی کہیے، یا سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک باطل پر مبنی نظام ہوتا ہے. کیا معنی باطل پر مبنی نظام؟ کچھ لوگ قوت حاصل کر لیتے ہیں اور اس قوت کے بل بوتے پر وہ دوسروں کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں، محتاج بناتے چلے جاتے ہیں، محکوم بناتے چلے جاتے ہیں. پھر ان کی محنت کی کمائی کا آخری پیسہ تک، ان کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر اپنے عشرت زدوں کی رنگینیوں کا سامان باہم پہنچاتے ہیں. انہیں اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ انہیں ان کو نہیں رہتی، لیکن نفرت تو پیدا ہوتی رہتی ہے. پھر ان میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے، وہ ان بکھرے ہوئے افراد کو ایک امت، ایک جماعت، ایک قوم کی شکل میں متحد کرتا ہے. وہ جو باطل کا نظام ہوتا ہے، اس سے یہ ٹکر لیتا ہے. اصول یہ ہے، قرآن نے جو بیان کیا کہ اگر انسانوں کی کوئی جماعت صحیح طریق پر حق کا نظام قائم کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، تو حق کے اندر بھی اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ مقابلتاً جو ان کی کمزوری ہوتی ہے، اس کی وہ تلافی کر دیتی ہے. خود حق کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے. قرآن میں جو داستانیں بیان کی گئی ہیں، مختلف انبیاء کرام کی اور مختلف اقوام کی ہیں، ان میں یہ باطل کے نظام کا کوئی ایک ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، اس کو سامنے لایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا، کس طرح اس کو شکست دی، اس کی جگہ حق کا نظام قائم کیا. ان داستانوں میں یہ جو کشمکش ہے صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اسے قرآن نے زیادہ وضاحت اور زیادہ تسلسل سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ باطل کے نظام کی جو تین بنیادی کڑیاں یا عناصر ہوتے ہیں، وہ اس میں بیات وقت جمع ہو گئے تھے، مقابلے میں آ گئے تھے. اس لیے یہ مقابلہ بڑا سخت تھا. انسانیت کی تاریخ پہ غور کیجئے، یہ غریبوں اور کمزوروں کے خون کو نچوڑنے والی تین قوتیں ہوتی ہیں. ملوکیت کی قوت ہوتی ہے، ملوکیت کے معنی یہ نہیں ہوتی کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ تو اس کا انداز ہوتا ہے ایک طاقت کو اپنے ہی اندر محدود رکھنے کا، کہ وراثتاً وہ چیز آتی ہے. ملوکیت کے معنی ہے انسانوں کا دوسرے انسانوں سے محکوم ہو جانا، اس کی کوئی شکل بھی کیوں نہ ہو. اگر 51 کی آرا جو ہے وہ 49 کو اپنا محکوم بنا دیتی ہے اپنے فیصلے کا، تو یہ بھی ملوکیت ہے. انسان کوئی بھی کوئی فرد بھی اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ دوسرے انسان کا محکوم ہو. ولقد کرمنا بنی آدم، ہر بنی آدم جسے آدمی کہا جا سکتا ہے، جسے انسان کہا جا سکتا ہے، وہ ہر ایک یکساں طور پر واجب و تکریم ہے. انسانوں کے نیچے کے جتنے یہ جانور ہیں، مویشی ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ تو انسانوں کے محکوم ہو سکتے ہیں. انسان تو ہر انسانی بچہ پیدائشی طور پر یکساں واجب و تکریم ہے. اس لیے یہ سوال ہی نہیں کہ کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کے احکام و قوانین کا محکوم بن کے رہ جائے، یہ ملوکیت ہوتی ہے، کسی دوسرے سے اپنا حکم بنوا دے تو ملوکیت ہوتی ہے. یہ جو منواتے ہیں تو میں یہی نہیں ہے کہ وہ ان کو استچاؤ ہوتا ہے حکم منواتے جاتے ہیں، حکم منواتے اس لیے ہے کہ وہ محنت وہ کرے اور ان کی محنت کی کمائی یہ لوگ لے جائیں. یہ جو نظام ہوتا ہے معاشی، اس کے اندر اسے آج کی اصطلاح میں کیپیٹلزم یا سرمایہ داری کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک گروپ ہوتا ہے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں، یا کیپیٹلسٹ سرمایہ داروں کی بھی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے، اکثریت ان کے اندر انہی کمزوروں، غریبوں، محتاجوں، محکوموں کی ہوتی ہے. تو اتنی اکثریت کس پہ رضامند کس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے محکوم بھی رہیں اور دوسروں کے محتاج بھی رہیں، محنت یہ کریں کھا جائیں وہ، یہ کس طرح سے ہوتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے ایک تکنیق یہ ہے کہ ایک گروپ پیدا ہوتا ہے جو ان عوام کو یہ سمجھ، ان کے ذہن میں یہ چیز ڈالتا رہتا ہے، مسلسل ان کو یہ واضح نصیحت کرتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو، اس لیے اگر ان کے خلاف تمہارے دل میں کوئی جذبہ نفرت کا یا دشمنی کا پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی تقسیم کے خلاف جذبہ ہے. ڈرو، اللہ کی رضا سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے. وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے وہ بادشاہ بنا دے، جسے چاہے وہ غلام بنا دے، یہ تو اس کی تقسیم ہے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں. یہ خود نہیں یہ کچھ بن گئے ہوئے، انہیں خدا نے یہ بنایا ہوا ہے. لہذا ان کے خلاف اگر تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے تو توبہ کرو، ڈرو اس چیز سے، یہ خدا کے فیصلوں کے خلاف ہے یہ بات جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے. وہ انہیں اس چیز کے اوپر سمجھاتا رہتا، بہکاتا رہتا، ورغلاتا رہتا، یہ افیون دیتا رہتا ہے ان کو کہ سنائے رکھو ان کو، اس طرح مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں. یہ گروہ یہ پارٹ پلے کرتا ہے. یہ تینوں یہ ناصر ہیں پوری انسانیت کی تاریخ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے نام بدل جائیں گے، پیکر بدل جائیں گے، شکلیں بدل جائیں گی، ترہن بدل جائیں گے، حقیقت ہر جگہ یہی رہے گی. یہ جو تاریخ کا یہ واقعہ ہے جسے میں نے یہ کشمکش بتائی ہے، صاحب ضرب کلیم اور فرعون، اس میں یہ تینوں عناصر یکجا جمع ہو گئے تھے. فرعون استبداد ملوکیت کا مجسمہ، وہ ضرب المثل ہو گیا اس کا نام آج تک ساری تاریخ میں. قارون وہ بھی ضرب المثل ہے، سرمایہ داری کا نمائندہ. اور حامان درمیان میں مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ. یہ تینوں یکجا اور ان کے قہرمانیت کے تلے بنی اسرائیل کی قوم تڑپتی پھڑکتی، ہڈیاں تک ان کی توڑ دی، یہ کیفیت پیدا کی ہوئی تھی. کہ وہ استبداد کے خلاف جیسا میں نے کہا ہے دلوں میں نفرت تو پیدا ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک صاحب نظر پیدا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے. یہ پوری داستان یا اس کا محاصر سمٹا کر رکھ دیا اقبال نے ایک شعر میں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں. یہ معقوم اور کمزور جو ہیں ان کو دباتے چلے جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی انسان ہے, ان کے دلوں میں اس کے خلاف ایک رد عمل اٹھتا ہے. وہ رد عمل نفرت کی شکل اختیار کرتا ہے. جب یہ عام چیز ہو جاتی ہے تو وہ خون اسرائیل وہ آخر جوش میں آ جاتا ہے, تو اس وقت توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ قلیص میں شامل. اس وقت ایک موسیٰ کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ جو محکوموں اور ضعیفوں کا خون جوش میں آتا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دے, اسے صحیح طریقے پر اسے استعمال کرے, حق کی خاطر استعمال کرے. ورنہ استبداد کا ٹکراؤ استبداد سے تو ہوتا رہتا ہے, قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں, خوریزیاں بھی ہوتی ہیں ان میں, جسوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ یہ شخص ان کی اس قوت کو باطل کے نظام کو توڑ کر حق کا نظام قائم کرنے میں صرف ملاتا ہے. قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ہیں انبیاء سابقہ اقوام گزشتہ کے, بس وہ اسی نقطے کی تفسیر ہے, کوئی چھوٹے پیمانے پر کوئی بڑے پیمانے پر. یہی ہوتا چلا آ رہا, یہی ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ وہ ابلیس کو بھی تو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہوئی ہے. وہ مہلت دی ہوئی کے معنی یہ ہیں, وہ تو سمجھانے کا ایک محاکاتی طریق ہے قرآن کا, جو قصہ آدم بیان کر دیا. آدم کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے, وہ آدمیت کی تاریخ ہے, وہ انسانیت کی تاریخ ہے, خیر و شر کی تاریخ ہے, وہ حاکم و معصوم کی تاریخ ہے, حقیقت مستبد کی اور مظلوم کی تاریخ ہے, اور پھر باطل پر حق کی فتح کی تاریخ ہے. یہ ہے اصل اصول جو قرآن نے کہا ہے کہ جال حق و وضاح کلبا, حق کو لانا ہوتا ہے, جب وہ آتا ہے تو پھر باطل ٹھہر نہیں سکتا, وہ اس وقت تک ٹھہرتا ہے جب مقابلے میں حق آتا نہیں. کتنا ہی دبیز اندھیرا کیوں نہ ہو, کمرے میں ایک دیا سلائی اگر آپ جلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریکیوں کے پردے کس طرح چاک ہو جاتے ہیں. حق کی تو چھوٹی سی کرن باطل کی اتنے دبیز پردوں کو چاک کر دیتی ہے, لیکن دیا سلائی جلانے والا ہونا چاہیے, وہاں اس کے پاس دیا سلائی بھی ہونی چاہیے. یہ قرآن نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ حق جو ہے کلمہ اللہ, جس نے اس نے کہا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے کہ یہ اوپر کو جاتا ہے, جیسا تو الا ہے کلمہ تو طیب, لیکن اس کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے. خدا کا تو ایک ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے, انہوں جلدی کا بھی پی ہوئی لگی ہے, انہیں مرنا تو نہیں نہ ہوگا, جلدی جو انہوں نے مرنا ہوگا, لمبا سال ہوتے ہیں اس کے 50,000 سال کا ایک ایک دن. لیکن انسان تو اپنے پیمائش سے چاہتا ہے نا کہ یہ تغیرات یہ انقلاب واقعہ ہو جائے, تو اس کی پیمائش سے واقعہ ہونے کے لیے بڑی عجیب آیت ہے. یہ کون سی آیت عجیب نہیں ہے, الہ یفعل کلمۃ اللہ, تو حق اپنی رفتار سے بھی الٹا ہوتا رہتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ, عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں صعود اور ارتفاع میں کیا فرق بیان کیا ہے. ترجمہ تو دونوں کا ہی بلندی کی طرف جانے کا ہوتا ہے, چادہ ہوتا ہے جو آج خود جا رہا ہوتا ہے, یرفا ہو عمل صالح اس جماعت کا جو ہے وہ اس کو سہارا دے کے جلدی سے اوپر اٹھاتا ہے. اب یہ چیز خدا کے ایام کے رفتار سے نہیں, انسانوں کی گنتی اور شمار کے رفتار سے ہو جاتی. خدا نے جس چیز کو 50,000 سال میں کہیں بروئے کاروانہ تھا, محمد کا دست و بازو والذین معہ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ, وہ 23 سال کے عرصے میں بلکہ 60 سال کے عرصے میں انتہا تک پہنچا دیتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے دونوں کے پیمائش کے اندر, یہ ہے وہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے, یہ ہے انقلاب جو ہوتا ہے. بچھڑتے تھے, استبداد کا مقابلہ کرنے والا حق کی خاطر وہ اٹھے, خود اپنے ہاتھ میں اقتدار دینے کے لیے اس سے اقتدار چھینا, اپنے ہاتھ میں اقتدار لیا, وہ تو ظلم کا مقابلہ, ظلم کے ساتھ مقابلہ کا ہے, کیا ٹکراؤ ہے. ٹھیک ہے, حق کی خاطر اٹھنے والا جو ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. تو قرآن کریم نے یہ جو داستانیں بیان کی ہیں انبیاء کرام کی, وہ اصل میں حق اور باطل کے نظام کے ٹکراؤ کی داستانیں ہیں, کہیں جستہ جستہ, کہیں ذرا تفصیل سے. یہی داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی, جیسا میں نے عرض کیا ہے, مختلف مقامات پر آئی ہے اور آپ کے سامنے درس میں پیش کرتا چلا آ رہا ہوں, لیکن اس سورہ القصص میں اسے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور بڑی جامعیت ہے اس سورت کے اندر اس داستان کے نقطۂ نگاہ سے. تو آج آپ کو یاد ہوگا میں نے ان حروف کے متعلق پہلے ہی بتایا تھا, اصطلاحی طور پر انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کے معنی ہوتے ہیں لفظوں سے الگ کیے ہوئے, قطع کیے ہوئے. یہ حرف ہوتے ہیں, لفظ نہیں ہوتا. ویسے ہر لفظ حرف سے ہی بنتا ہے, لیکن حرفوں کا اس طرح آپس میں امتزاج کہ وہ ایک دامانی لفظ بن جائے, وہ تو لفظ ہو جاتا ہے. لیکن اگر حروف ہی اسی طرح سے رکھے ہوئے ہوں تو انہیں مقطعات کہا جاتا ہے. یہ جو سیمیٹک ریسز تھی سامی نسمیں, یہ یہودی اور یہ اس کے بعد یہ عرب وغیرہ, ان کے ہاں ان کے ادب میں یہ انداز تھا کہ یہ اس قسم کے مقطعات, یعنی الفاظ جو ہے ان میں سے ایک ایک حرف لے کر اور وہ اکٹھا ان حرفوں کو کر دیتے تھے. عام طور پہ شعر میں یہ بات زیادہ ہوتی تھی, یہ شاعری شعر کے ابتدا میں بھی لاتے تھے, درمیان میں بھی لایا کرتے تھے. یہ وہ انداز تو نہیں تھا مقطعات کا, لیکن وہ پنجابی کی بیت مجھے آگے سن بیت بازی, جیم جان میری تو کسے گئی, جیم جان میری, یہ جو یہ جیم, یہ وہی انداز تھا عربوں کی شاعری کا. وہ دو تین حروف کٹھے لے آیا کرتے تھے, یہ وہی ہے انگریزی میں جسے ابریویشن کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا ایک بار میں نے وہ مثال دی تھی اور آپ ایسے بھی تھے, جیسے یہ پورا خط لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نا پی ایس اور نیا فکرا اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے خط کے بعد پی ایس, وہ دو حرف ہیں. تو میں نے کہا تھا نا کہ انگریزی میں تو پوسٹ سکرپٹ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سکرپٹ کے بعد کی بات. تو میں نے کہا تھا کہ یہ اصل میں پنجابی کے مخففات ہیں, پی ایس کے معنی ہے پچھو سوچی. ہاں ہے نا صحیح طرح, یہ تھے اصل میں پنجابی کے, انہوں نے انگریزوں نے خام خواہ اپنے یہ لے لیے, وہ پی ایس یہ ہوتا ہے پچھو سوچی. یہ جو قسم ہوتی ہے نا, یہ اس قسم کی پی ایس وغیرہ کی, آر ایس وی پی کی آج کل یہ ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں مقطعات. ان میں سے ہر حرف ایک لفظ کا ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. عربی زبان میں چونکہ یہ انداز تھا اور قرآن کریم لسان عربی مبین میں آیا ہے, حجاز کے عربوں کی عربی اس زمانے میں جیسے آپ کے یہاں لکھنوی اردو اور دلی زبان دانوں کا اردو کہا جاتا ہے نا, اس زمانے میں حجاز والوں کی جو عربی تھی اس کو اکسالی عربی کہا جاتا تھا. ان کے ہاں یہ بڑا انداز تھا ان کی شاعری میں. یاد رکھیے ان کے ہاں نثر کی کتاب ہی کوئی نہیں تھی. یہ عربوں کے ہاں زبان اتنی وسیع اتنے عرصے سے چلی آ رہی تھی, ہزاروں سال سے, نثر کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی ان کے ہاں, صرف شاعری ہوتی تھی. قرآن کریم عربی زبان میں نثر کی پہلی کتاب ہے, اور کتاب وہ پھر آئی ہے کہ ان کی ساری شاعری جو اس نے مان کر گونگے ہو گئے, وہ عرب کے ساری دنیا کو گونگے کہا کر دے دو, اپنے آپ کو عرب کہتے, عرب کے معنی فصیح البیان کے ہیں, اور باقی ساری دنیا کو علم کہا کرتے تھے, علم کے معنی گونگے ہیں. ساری دنیا کو گونگے کہنے والے, جب یہ قرآن سامنے آیا ہے تو اس نے چیلنج کیا ہے کہ ٹھیک, اپنے تمہیں بڑا مان ہے اپنی اس زبان کے اوپر, حقائق نہیں زبان کے اعتبار سے ہی, پورا قرآن نہیں 10 آیتوں کی مثل لے آؤ تم سارے. اتنے اتنے بڑے شعراء ان کے یہاں موجود تھے, ان کے قصید کعبہ کی دیواروں پہ سونے کے حروف میں لکھے ہوئے چسپاں ہوا کرتے تھے سر. 23 سال تک ان کے سامنے یہ چیلنج رہا, کسی کو ضرورت نہیں ہوئی ایک آیت کی مثل بنا کے بتا. یہ تو اجاز ہے اس قرآن کی کتاب میں پتہ نہیں, یہ کتابیں نے چیزیں دیگر چیزیں دیگر. بات ہو رہی تھی مقدار مین. اب ان کے معانی جو ہیں وہ کہیں متعین نہیں ہیں. عام طور پہ تفسیر کرنے والوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق کہا ہے کہ اس کے لیے معنی ہے, اس کے لیے معنی ہے. میں اپنے خیال کے مطابق میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں ان صفات میں سے ایک ایک صفت کا کوئی ایک ایک حرف لے کے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے. میں نے اپنے مفہوم القرآن میں یہی انداز ان مقطعات کے متعلق اختیار کیا ہے. طاسین خدا ذوالطول و سمیع و علیم کا ارشاد ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین. میں یوں اس کا مفہوم بیان کیا کرتا ہوں. یہ تینوں صفتیں قرآن میں ہیں, ذوالطول بھی ہے, وسطوں والا, سمیع بھی ہے, علیم بھی ہے. اس کا بیان یہ ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں, یہ قوانین ہیں. ایک ضابطہ کتاب ضابطہ ہی قوانین کو کہا جاتا ہے. آیات احکام یا قوانین ہوتے ہیں. کتاب کی ایک صفت بنیادی صفت بیان کر دی اور ہر قانون میں یہ صفت بنیادی ہونی چاہیے کہ مبین ہو, خود واضح ہو اور ہر پرابلم کو واضح کر دے. ایک لفظ کے اندر بتایا کہ قانون ہونا کیسا چاہیے. قانون اگر مبہم ہے تو وہ قانون ہی نہیں ہو سکتا. یہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سال سال, دو دو سال, چھ چھ مہینے کے بعد کہیں جا کے اتنا سا قانون بنتا ہے. وہ ابھی پریس میں بھی نہیں گیا ہوا ہوتا تو کریکشن سے دیتے ہیں, اس کی پہلے جاری ہو جاتی. کسی کے پاس بھی, کسی وکیل کے پاس کوئی انتہا قانون کی کتاب دیکھی ہے اور اس میں پھر دیکھیے کہ یہ جون کا کنیا کو دگیاں ہوں گی. یہ لگتا ہے رواج کی چٹوں پہ چٹے کریکشن سلپیں لگی ہوئی چلی آ رہی ہوتی ہیں. واضح نہیں ہوتا, مبم ہوتا ہے, ایمبیگوٹی ہوتی ہے. اور عدالتوں کے اندر جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ کس چیز سے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ کہیں زومانی کہیں سیمانی, ان کے معنی متعین کر کے مقدمہ کو جیت دیتے ہیں. قانون کو مبین ہونا چاہیے تھا, ایک لفظ بنا دیا. یہ ہے وہ کتاب جو کتاب مبین ہے. یاد رکھیے کوئی چیز قرآن کے اندر مبہم نہیں ہے. جن نہیں ہمارے یہاں یہ قاعدہ نہیں ہے, درس میں گولا نہیں کرتے, اطمینان سے آپ سن سکتے ہیں کہ برداشت رکھتے ہیں, سنتے چلے جائیے ورنہ نہ سنیں. ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے. آپ والدن پہلی دفعہ چیز لائے ہیں, ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے. آداب محفل کو محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے. یہ کتاب مبین ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق. اے رسول ہم بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون کی داستان کیا تھی, اور بیان کرتے ہیں اس طرح کہ حقیقت یہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. افسانے تو بہت مشہور ہو گئے ہوئے ہیں اور بڑی عام داستان ہے. یہ مشہور بیتی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے ساتھ. بنی اسرائیل کو یہودیوں کی شکل کے اندر اس زمانے سے, بلکہ اس سے پہلے بھی, لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ یہودی موجود تھے, آج تک موجود ہیں. یہودیوں کے ہاں کی جو کتابیں ہیں جن کو اپنے ہاں مبینہ آسمانی کتابیں وہ کہتے ہیں, تورات وغیرہ, ان میں اس داستان کو دیکھیے, اور جو قرآن نے بیان کی ہے اس داستان کو دیکھیے. نظر آ جائے گا کہ وہاں افسانے ہی افسانے ہیں, یہاں حقیقت ہی حقیقت ہے. اور یہ ہماری عقیدت نہیں ہے جس بنا پہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہاں حقیقت ہے. تاریخ کے جتنے انکشافات اب ہو رہے ہیں ان میں ہر انکشافی چیز جو ہے وہ قرآن میں بیان کرتا ہے ان واقعات کی کسی نہ کسی کڑی کی تصدیق کرتی ہے اور بائبل کی تردید کرتی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے اس کتاب کا ذکر کیا تھا, وہ فرانسیسی, وہ سائنس دان کی کتاب, دا بائبل, دا قرآن اینڈ سائنس, جس میں اس نے سائنٹیفک انکشافات میں سے ایک ایک کو دیکھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک ایک انکشاف کی تائید اور تصدیق کرتا ہے 1400 سال پیش کر کر کسی انسان کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ بات اس طرح سے ہے. وہ بات میں نے ایک درس میں پوری کتاب کے متعلق تعارف کرایا تھا. اب بھی جو میرا پچھلے جمعے کو ہمارے یہاں خصوصی درس تھا جشن جوبلی جسے ان لوگوں نے پکارا, اس میں جو میرا خطاب ہے میں نے اس میں بھی اس کتاب کے متعلق کچھ تشریح کی ہے. اس شخص نے یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد آخری چیپٹر جو ہے وہ ہسٹری پہ بھی لیا ہے, چند واقعات اس نے لیے ہیں اور اس میں اس نے بتایا یہ ہے کہ بائبل یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے. اس دوران میں تاریخی انکشاف یا تحقیق ان معاملات کے متعلق نہیں ہوئی تھی. اب جو تاریخی تحقیقات ہو رہی ہے تو اس نے مثالیں دے کے اس کتاب کے اندر, یاد رکھیے غیر مسلم ہے وہ عیسائی ہے یوں سمجھیے, وہ مثالیں دے کے بتا رہا ہے کہ اس واقعے کے متعلق بائبل نے یہ کہا, قرآن نے یہ کہا, اور آج تاریخی انکشافات وہ کہہ رہا ہے جو قرآن نے کہا تھا, اس کی تردید کر رہا ہے جو بائبل نے کہا تھا. نتلو علیک بالنبی موسیٰ و فرعون بالحق, یہ ہے بالحق داستان کا کہنا, افسانہ نہیں. کہا یہ کہ یہ محض داستان کوئی نہیں ہے, باتیں سنا نہیں رہے ہم تو, اس کے اندر بہت بڑی حقیقت مستور ہے, بہت بڑا اصول ہے زندگی کا جو مستور ہے, بہت بڑا قانون ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, لیکن اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ داستان تو ہر ایک سن لیتا ہے, ہم بھی رامائن سنا کرتے تھے, اب تو یہاں ہندو ہے نہیں, داستانیں تو ہر ایک سن لیتا ہے, لیکن اس سے ایک طرف ہو گئی کیا, یہ جس مقصد کے لیے داستان بیان کی جا رہی ہے اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا لقوم یؤمنون, جو ان حقائق کی صداقت پر یقین رکھتی ہے قوم, ورنہ آسانی سے کہا جاتا ہے کہ میں اتفاقی امر تھا, ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے, کئی اتفاقات ہوتے ہیں, یہ بھی ایک اتفاق تھا. قرآن کہتا ہے کہ اتفاقی طور پر یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جن واقعات کی کاز اینڈ افیکٹ اسباب و عدل تو تمہیں پتہ چل جاتا ہے, وہ کہتے ہو کہ صاحب یہ اس طرح سے ہوا, یوں ہوا, اس قانون کے تابع ہوا, جن کا تمہیں علم نہیں ہوتا اس کے متعلق تم کہتے ہو یہ میں اتفاقی طور پہ ہو گیا, بائی چانس ہو گیا, وہ کہتا ہے وہ بھی بائی چانس نہیں ہوتا, تمہیں ابھی اس کے کاز کا پتہ نہیں ہوتا. یہاں کوئی چیز بھی اتفاقیہ نہیں ہوتی, یہ تو خدا حکیم کی کائنات ہے, اس میں کسی چیز کا رینڈم یا اتفاقیہ ہو جانا مانے کیا, بالحق ہوتا ہے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ یہاں ہر چیز ایک کاز کا افیکٹ ہوتی ہے, مقاصد عمل ہے یہاں کار فرما. تباہی اگر آتی ہے, قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی روح سے زندہ رہے, جسے تباہ ہونا ہے وہ بھی دلیل کی روح سے تباہ ہو. وہاں تو موت اور حیات بھی دلیل کی روح سے ہوتی ہے, لقومی یؤمنون داستان کی روح ہوتی ہے. انا فرعون علا فی الارض, بڑی تھی علا فی الارض, ایک لفظ 37 بار سے بھی آپ دیکھیں, یہ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے خود وہ, اب علا کے معنی یہ ہیں یہاں بے حد سرکش ہو جانا, تو غیانیوں پہ آ جانا, تلاطم پہ آ جانا, حدود فراموش ہو جانا, علا فی الارض, خود علا بتا رہا ہے یہ لفظ 37 بار سے بھی, کہ اس میں بہت بڑے غلبہ اور تسلط کی بات ہو رہی ہے, معنی اس لیے علا فی الارض, بہت بے حد سرکش. کیا تھی وہ سرکشی جس کو چھوٹتے ہی داستان کی ابتدا میں ہی اس طرح بیان کیا کہ اس کی کیفیت یہ ہو گئی تھی علاوہ کے علاوہ, کیا کرتا تھا وہ, کیا سرکشی تھی اس کی؟ یاد رکھیے کہ یہ جو قوم تھی فرعون کی, یہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑی, بنی اسرائیل جو معصوم قوم تھی وہ تھی وہاں اکثریت کے اعتبار سے, ان پہ وہ حکومت کرتا تھا. اکثریت کے اعتبار سے قوم بستی ہو کسی مملکت میں, اس پہ حکومت کی کس طرح جی سا سکتی, کیا تکنیک ہے, کیا طریق ہے, اتنی اکثریت کی اوپر ایک اقلیت جو ہے وہ غالب آئی ہوئی ہے اور اس نے اپنے جوڑے کے نیچے ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. کیسے یہ ہوتا ہے, کرتے کیسے؟ کہا یہ تو بات آسان, کرتا وہ کیا تھا؟ بڑے غور سے سننے کی چیز ہے عزیز نعمان, یہ قصہ داستانی بنی اسرائیل کا نہیں ہے, یہ تو مسلسل انسانیت کی داستان ہے, آج کی داستان ہے, ہر دور کی داستان ہے. ذی اقتدار فرد ہو, جماعت ہو, پارٹی ہو, وہ کرتے کیا ہیں؟ اتنی بڑی اکثریت کے اوپر وہ حکمرانی کرتا سے سکتے ہیں, وہ کرتے کیا کہنے کے کرتا وہ یہ تھا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا. اکثریت تو اتنی بڑی تھی, وہ اگر ایک پارٹی, ایک جماعت, ایک قوم کی حیثیت سے اگر رہتی تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, وہ اسے پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا. ارے دل, یہ تو اپنی داستان معلوم ہے. آپ دیکھتے ہیں اب بھی حقائق بیان کیے جا رہے ہیں داستانوں کی رنگ میں, ورنہ یہ جو اس اقتدار جسے آپ کہتے ہیں, اس کے بعد والا قوت والا حکمران, اس کے کوئی داسات ہوتے ہیں؟ دوسرے انسانوں جیسے انسان ہوتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے, عام طور پہ اقتدار جو طبقہ ہوتا ہے وہ اقلیت میں ہوتا ہے, تعداد کے اعتبار سے بڑا مختصر سا طبقہ ہوتا ہے. وہ پھر ہوتا کیا ہے, وہ نیچے جو اتنی اکثریت میں ہوتی ہے جس کو وہ مظلوم قوم کہتا ہے, مظلوم اور مقہور قوم, کس طرح اس کے اوپر حکومت کرتا ہے؟ جعل اہلہا شیعاً, پارٹیوں میں تقسیم کیے رہتا ہے. فساد کے معنی ہوتے ہیں ناہمواریاں پیدا کرتا. من المفسدین تھا, باقی تاریخ انسانیت میں جتنے ناہمواریاں پیدا کرنے والے ہوں گے وہ مفسدین ہوں گے. وہ کہتا وہ بھی انہی میں سے ایک تھا. اب میں بتاتا ہوں, قرآن نے بتایا ہے کہ یہ جو ملوکیت ہوتی ہے یہ اس کا مطلب ہی فساد پیدا کرنا, ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا. وہ ناہمواریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہاں پچھلی آئی تھی, تو پچھلی صورت تو تھی سورہ النمل, جس میں ملکہ سبا نے یہ بات کہی تھی بڑی عمدہ بات. 27:4 وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قاصد وہاں گیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم سر تسلیم کم کرو, سرکشی چھوڑ دو, ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, فیصلہ تو تمہارا ہی ہوگا, لیکن ہم تیار ہیں ہر طرح کے مقابلے کے لیے, ہم میدان جنگ میں جائیں گے. اس نے بھانپ دیا تھا کہ وہ مقابل میں جو دشمن آ رہا ہے اس کی قوت بہت زیادہ ہے. اس نے یہ کہا تھا, قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها, تمہیں پتا نہیں ہے کہ ملوک جب بھی کسی ملک میں آتے ہیں حملہ کر کے آتے ہیں, یہاں ہے لفظ افسدوها, وہاں فساد برپا کر دے. کیا ہے وہ فساد؟ اگلے دو لفظوں میں بات صاف کر دی. وہ کیا ہے فساد جو وہ برپا کرتے ہیں؟ جعلوا عزت اہلها اذلۃ, اس کے جو ارباب عزت ہوتے ہیں, سرکردہ افراد ہوتے ہیں, ان کو ذلیل اور پست کر دیتے ہیں, یہ ہے فساد. اور وہاں بھی ایک فکر اس وقت کزالے کا یا فالون, یہ بات کسی خاص بادشاہ کی نہیں ہے, وہ کزالے کا یا فالون سب یہی کرتے ہیں. داستان ملکہ سبا کی بیان کر رہا ہے, سنا ہمیں رہا, سنا رہا ہے دنیا کی ہر مصیبت کا یہ انداز. اس یہ نہیں تو گل سن, نو نہیں تو کان کر, یوں سمجھاؤں دیا نا, وہ یہی کرتا ہے. باتیں وہ کر رہا ہے کہیں ملکہ سبا کی, کہیں فرعون کی, کہتا ہے ہمیں کہ تم کام کر کزالے کا یا. یہ ہے نا خصوصیت عزیزہ نے مان, یوں قرآن سمجھا دیجیے, بات اس ملکہ سبا کی کرتی ہے کہ یہ یوں ہوتا ہے, یہ کرتے ہیں, یاد رکھو وہ یہ کرے گا, وہ کزالے کا یا فالون. اور یہ بات میں کسی اسی کی نہیں کہہ رہی ہے جو بادشاہ آ رہا ہے, یہ سب اسی طرح سے کرتے ہیں. ملوکیت جہاں بھی ہے وہ یہی کرے گی. اسی لیے قرآن نے کہا ان حکانہ من المفسدین, وہاں افسدو کہا نا اس نے, اور اس کے کہا یہ کہ ارباب عزت جو وہاں کے ہوتے ہیں, سرکردہ جو لوگ ہوتے ہیں, ان کو وہ ذلیل کرتا ہے. اب وہ یو سب جو اب نہ ہوں اور یستحیی نساءہم کا مطلب واضح ہوگی کہ فساد یوں برپا کرتے ہیں, ناہمواریاں یوں پیدا کرتے ہیں. اس معصوم قوم کو پہلے پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں, ان پارٹیوں میں سے کبھی ایک کو اوپر چڑھاتے ہیں, دوسرے کو نیچے کرتے ہیں. ان کے اندر جو ان کو نظر آتے ہیں کہ یہ کچھ سرکردہ افراد ہیں, یہ کچھ گڑبڑ پیدا کریں گے بقول ان کے, ان کو پہلے سے ہی پس پر ذلیل کر دیتے ہیں. اور جو اس قسم کے مصاحب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر وہ مقرب بھی بناتے ہیں، باب عزت بھی بناتے ہیں. ملکہ سبا نے کہا تھا کہ یہ مروفیت یہ کیا کرتی ہے، وقضالے کا یا فنون یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہی مروفیت کرتی ہے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْفِرِينَ. میں نے عرض کیا تھا وہی اقبال کا پھر شعر دوہرا دیا. نظر آتا ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے کے اس قسم کے فساد مروفیت میں استبداد نے اس قوم کے اندر بھی ہمتیں تو ان کی اس نے پست کر دی تھی، قوتیں تو چھین لی تھی، لیکن یہ جو احساس ہوتا ہے نا استبداد کے خلاف، ظلم کے خلاف، اس کو نہیں مٹایا جا سکتا، وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا، وہ نفرت بنتا رہتا. اور پھر ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں وہ پکے ہوئے پھل کی طرح گرتا ہے، وہاں میں نے کہا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہاں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلسمی، وہ ان میں اجتماعیت پیدا کر دیتا اور حق کا پیدا. یہ جو سٹیج آ گئی بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اس مقام پہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ نرید ان نمنا اجن نظیم فل ارب، کہا کہ ہمارے قانون مشیت کا اس مقام پہ تقاضا ہوا. اسے قرآن قانون مشیت کہتا ہے کہ ہم نے جو اس قسم کے وہ قانون مشیت کے بنا رکھے ہیں کہ جب قوموں کے اندر استبداد کے خلاف احساسات اتنے شدید ہو جائیں کہ وہ نفرت کی کو کیفیت اختیار کر لیں، اور وہاں ایک صاحب نظر پیدا ہو جائے جو حق کو لے کر اٹھے، اس مقام پہ وہ کہتا ہے ہماری مشیت کا پھر تقاضا یہ ہوتا ہے. لیکن الفاظ یہ ہیں کہ ایسے مقام پہ ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں اس قوم کے اوپر جسے اس طرح کچل کے رکھ دی. اس قسم کی کچلی ہوئی معصوم کمزور قوم، اس قوم کو اس حالت سے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی فضا میں لا کر پھر بلندیوں کی طرف لے جانا، اسے احسان خداوندی سے تک ہم نے چاہا. بڑے حسین الفاظ ہیں کہ وہ قوم کہ جنہیں نہ کردہ گناہ گاری میں کچل کے رکھ دیا گیا تھا، ہم نے چاہا کہ ہم ان کے کچھ احسان کریں، ان کو اٹھائیں. احسان اس طرح سے یہ ہوتا ہے، اس قوم کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس حالت سے ابھر کر کہیں اس حالت میں جا بھی سکیں، احساس بھی نہیں اس کا ہوتا. لیکن اس قسم کے اس کی مشیت کے قانون کی روح سے اس قسم کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں، اس کی کئیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ اس قوم کو جب یہ کیفیت یہ مدارج مل جاتے ہیں بلندیوں کے، تو واقعی اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا. وہ یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا احسان یہ چیز ہو. اور اگر ہم کہنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں کسی اس قسم کے ایک فرد کا پیدا ہو جانا، یہ کچھ احسان خداوندی ہے، کچھ اور اسباب کی ذریعے سے کچھ بات ابھی سمجھ میں آتی نہیں ہے. عزیزان ایمان، یہ پوری داستان ہماری داستان ہے جو تاریخ پاکستان کی داستان، ہماری آنے والی نسل کو اس تاریخ سے بگانا رکھا گیا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں، بگانا رکھا گیا اور اب مسلسل بگانا رکھا جا رہا ہے. غلط واقعات بتائے جا رہے ہیں، غلط تاریخ یہاں پیش کی جا رہی ہے، مسلسل ایک سازش ہو رہی ہے اس تاریخ کے خلاف. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے اس پوری تاریخ کے اندر ہم موجود، اور یہاں میرے کچھ اور دوست بھی جو موجود تھے، پتہ نہیں ہم کتنے دنوں کے مہمان ہیں، یہ انتظار میں ہیں کہ جنہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے وہ کوئی دیکھا ہوا تھا، یہ باقی نہیں رہیں گے تو کوئی تردید کرنے والا بھی یہاں نہیں رہے گا. کہیں اس تاریخ کی ہسٹری موجود نہیں ہے آپ کے، حقیقی ہسٹری حضیرہ نعمان زندگی کا اعتبار نہیں. کبھی ہسٹری مرتب کرنی ہو تو اس دور کے طلوع اسلام کے فائل لے لیجیے گا، وہ میری مرتب کی ہوئی ہسٹری. حالت یہ ہو چکی تھی وہاں ہماری، ہم واقعی کچلے گئے، سازش تھی ایک ہندو اور انگریز کہ اس قوم کو ابھرنے ہی نہ دیا جائے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اتنی پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا اس قوم کو، انگریز بھی جو ان کے ہاں وہی جس کو اس نے کہا یستعینون نصاحهم، ان کو مقرب بناتا تھا، مصاحب بناتا تھا، ہندو کی بھی یہی کیفیت تھی. جو غدار تھا اس قوم کا انگریز نے مقرب بنایا، ہندو نے اپنے ہاں کانگریس میں اس کو بڑے بڑے مراتب دیے. مولانا عبدالکلام آزاد جیسا شخص، اتنا مسلمان قوم کے اندر اس کا وقار تھا، یہ اندازہ لگائیے. اس کو نہ صرف انہوں نے کانگریس میں لیا, کانگریس کا پریزیڈنٹ بنا دیا. عین اس زمانے میں جبکہ یہاں لاہور میں قرارداد پاکستان پاس ہونے کے لیے یہاں ہمارا جلسہ ہوا پرتاپ گڑھ میں, وہاں کانگریس کا انہوں نے جلسہ کیا, وہاں اس کو پریزیڈنٹ بنایا. اس کا ذرا خطبہ پڑھ کے دیکھیے اس دور کا. اس نے جب جنا کو یہ کہا تھا کہ آؤ میں بات کرتا ہوں تم, تو اس نے ایک چار تھی چار لفظ اس کے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے اسلام میں کہ یہ تار نہیں, یہ مضراب تھا کہ جس نے ان تاروں کے اندر چھپے ہوئے اس شرابات کو جھنجھنا کے رکھ دیا. قائد اعظم نے چار لفظ لکھے تھے, یو شوب آیا کانگریس کیا بات تھی شوب آیا. عزیزہ نعمان یہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ, جو ذرا ابھرنے لگا اس کو خرید لیا گیا, جس نے غداری کی اپنی قوم سے وہ ان کا مقرر بن گیا. ایسے میں اس قوم کے اندر پہلے سر سید کا پیدا ہوا, 1884 میں یہ کانگریس وجود میں آئی. ایک انگریز نے تصور دیا, ہندو نے لبیک کہا. تصور یہ تھا کہ ہندوستان میں سارے بچنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ایک قوم, مسلمانوں کا جدا تانا وجود ختم, انڈین نیشن. اس کا نام ہی انڈین نیشنل کانگریس رکھا کہ الگ تشخص اس قوم کا ختم کر دیا جائے. کسی کو احساس نہیں ہوا اس چیز. اب یہ جو مقام جہاں میں کہتا ہوں کہ وہ خدا کا ایک فضل جسے یا اس کا احسان کہا جائے گا, کچھ اور سمجھ میں آتا نہیں. سر سید انگریزوں کا مناظر, کچہری کا منشی, پہلے مولیہ خاندان کا کے درباری. وہ سلطنت گئی جب بغاوت کے بعد انگریزوں کے ہاں کا ملازم. اندازہ لگائیے, انگریز کی بنائی ہوئی یہ کانگریس, ہندو اس کے مسلط, اس میں یہ کچہری کا ملازم, یہ آواز بلند کرتا ہے مسلمانوں کو, کہتا ہے کہ وہ دیکھنا اس سے دور رہنا, بہت بڑی سازش خطرناک ہو رہی ہے تمہارے خلاف, تمہارے تشخص کو مٹانے کے خلاف. اس نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں بستی, جتنی جیت ہے تم قوم میں کہہ دو, مسلمان یہ ہے قوم بستی ہے جو سب سے منفرد قوم ہے. سب صحیح ہے. اس نے اپنے کمشنر کو جس کے متحد کام کرتا تھا اس سے کہا کہ یاد رکھو یہ جو آج آپ لوگ یہ ڈھونگرے جا رہے ہیں کہ سارے ہندوستان میں بسنے والے ایک قوم ہیں, یہ فریب دیا جا رہا ہے, یہ ایک قوم نہیں ہے. یہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہ ہوئے تھے نہ کبھی ہو سکتے ہیں ایک, اور اگر تم نے یہ کچھ زبردستی کرنا چاہا اس کا انجام یہاں وہ خانہ جنگی ہوگی جب میں اور تم تو نہیں ہوں گے. کہہ دو اپنی قوم کے آنے والے مورخوں سے کہ لکھ رکھے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے. کیا بات ہے لوگوں کی نگاہ. کوئی دعویٰ نہیں, معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں, پیشین گوئی کا دعویٰ نہیں. یہ سیاسی درد, اور وہ اس لیے ہے کہ کوئی ذاتی مصلحت نہیں کام کر رہی. عزیزان من, اگر ذاتی مفاد اور مصلحت کار فرما نہ ہو, انسانی ادراک یا ذہن جو ہے نگاہ ہو صاف, واقعی آنے والے واقعات کے اوپر اس کی نظر ہوتی, حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. یہ تھے وہ لوگ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب سید کیسے پیدا ہوگی. وہ گیا ہے تو یہ شمع اقبال کے ہاتھ میں دے. وہ اقبال جو ہندی ہے, ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا, تو یہ رابطہ ہوا گیا یورپ میں گیا جہاں نیشنلزم وہ گلے گلے تک آئی ہوئی ہے ان کے. وہاں سے جب واپس لوٹا تو اس نے کہا غلط ہے جو میں نے کہا تھا. چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے, ہم وطن ہے سارا جہاں. اور آتے ہی اس نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یاد رکھو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر ہم اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اے مستفی خاص میں اس بت کو ملا دے قومیت کی بت کو. یہ ایک نیشنلزم کا تم ایک مسلمان کی تشخص کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سازش. 1911-12 میں آ کے اس نے یہ اعلان کیا, ساری عمر یہ اعلان کرتا چلا گیا. ذہن صاف کر دی اس شخص نے اس چیز کے اوپر کہ مسلمان ایمان کی بنیادوں کے اوپر ایک جرا گانا قوم ہے, یہ کسی قوم کے اندر مدغم نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. کہتا چلا گیا, کہتا چلا گیا. اتنی مخالفت یہ سارے علماء حضرات, نیشنلسٹ علماء سارے. سب سے بڑا مالکا جو تھا وہ مولانا مفتی صاحب کے مرشد اور استاد مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے ساتھ تھا. مارکہ دین و وطن اقبال نے خود اس کا نام رکھا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, وطن کی چار دیواری کے اندر بسنے والے ہندو مسلمان ایک قوم. وہ یہ شخص کہتا تھا کہ اسلام کے خلاف یہ جڑ کاٹ دیتی ہے اسلام کا یہ تصور جو ہے, ایمان کی بنیادوں پر مسلمان الگ ایک قوم. وہ جاتے ہوئے یہ گیا اور یہ شمع جنا جنا ساری عمر کا یہ کہنے والا 1925 کی پارلیمنٹ کی اسپیچ فخر سے کہتا آئی ایم نیشنلسٹ فرسٹ, نیشنلسٹ سیکنڈ اینڈ نیشنلسٹ لاسٹ. جنا کہا گیا بمبے میں کانگریس جنا کانگریس ہال بنا ہوا ہے اس کے یادگار. یہ شخص کون کہہ سکتا ہے ہندوستان سے دل برگشتہ ہو کے لندن چلا گیا کہ میں نے آنا نہیں. ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو گئے تو کہنے لگے کہ نہیں سر میرا مشن جو فیل ہو گیا ہے میں نے یہاں مشن یہ تھا. اسی اقبال میں یہ اگر مشیت کی کڑیاں نہیں تو ہم کیا اور کہہ سکتے ہیں. اس نے کنورٹ کیا جنا جیسے شخص بلا کا ضدی کا لفظ نہیں میں بول رہا کہ یہ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا, بڑا ہی اصول پرست. اقبال نے جنا کو جو نیشنلسٹ فرسٹ نیشنلسٹ سیکنڈ نیشنلسٹ لاسٹ کہتا ہوا گیا اس کو کنورٹ کر کے وہ لے آیا. اور اس کے بعد یہی ایک چیز جو کہ میں مسلمان ایمان کے اس طرح کی بنیاد پہ ایک الگ قوم. اور یہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے کہ جو ہر مقام سے پوجا پاٹ اور بھکتی اور ایشوریہ عبادت کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے. یہ صرف اپنی آزاد مملکت کے اندر زندہ ہو سکتا ہے. ہم اس لیے چاہتے ہیں اسلامات. یہ تمام لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت نہیں کی اور ہم بھی یہی چاہتے تھے, یہ سارے انہوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگایا, آخری وقت تک تقسیم کے زمانے تک انہوں نے زور لگایا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو اس میں سے ایسے افراد پیدا ہو, اس مقام پہ ہم بھی یہی کہہ سکتے ہیں جو خدا نے جہاں کہا کہ نرید و ان نمنا الذین استضعفوا فی الارض, ہم نے چاہا کہ جس قوم کو اتنا کچلا گیا ہے یوں نظر آتا ہے جیسے انہیں مشیت کو بھی کچھ کر سکتا کہ جنہیں اتنا کچلا گیا ہے اور ان کے اپنے اندر سے ہم نے چاہا کہ ان الفاظ کہہ رہے ہیں الذین استضعفوا, اس قوم کو اتنا کچل دیا گیا تھا ہم نے کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا دل کچھ اس صورت سے پڑھ کا ان سے پیار آ ہی گیا. یوں نظر آتا ہے جیسے مشیت ایسی کو کچھ پیار آ گیا تھا ہم سے, ورنہ ہم تو ایسے ہی نالائق سے جیسے آئے. لیکن اس کا اس کے پیار میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کی تھی ہم لوگ اتنے عزیز آنے مان, وہ قوتیں ہمارے اندر پیدا کی. ایک انقلابی شخصیت حق کی آواز دے کے اٹھے تو عزیز آنے مان اس کا اثر بڑا متعدی ہوتا ہے. اقبال اور جنا کی ان کے کوششوں سے قوم کے اندر ایک نئی تبدیلی. لیکن ہمیں اگر بتایا جائے کہ صاحب اس کے تم بظاہر بتاؤ کہ اس بات کیا تھے, اس بات پر یہ کیا ہوں ہر نمک سوچیے کہ بین ہی یہی کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہوا, کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. ہسٹری میں یہ ایک یونیک واقعہ ہے کہ ایک ملک کے اندر بسنے والی قوم کا ایک حصہ بغیر ایک قطرہ خون بہائے اتنی بڑی مملکت اس میں سے حاصل کر لے. انسانیت کی تاریخ میں اس کا اس کی مثال ہی نہیں ملی. تو اب اس کے لیے یہی الفاظ کہے جائیں گے جو یہاں بنی اسرائیل کے لیے کہے گئے, وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, کیا احسان ہم چاہتے تھے اس قوم کے اوپر کیا کیا جائے. نَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان میں اچھے لیڈر پیدا کر دیے جائے, امامت ان کے حصے میں آ جائے جو اتنے کچلے ہوئے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, پھر ان کو ہم وارث بنا دیں مالک بنا دیں کس کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور مملکت کا ایک حصہ ان کے سپرد کر دیں ان کے قبضے میں دے دیں, تمکن حاصل ہو جائے ان کو اس میں. عزیزہ نے مان یہ تو داستان پاکستان کی بیان ہو رہی ہے. نمکن کی جھگڑا ہی یہ تھا, وہ کہتے ہی یہ تھے کہ ٹھیک ہے الگ بھی ہونا ہے تو لے لو یہ حصہ, لیکن سود جاتی خود مختاری تک سینٹر جو ہے وہ مشترک رہے گا, اسے تمکن تو نہیں کہتے. تمکن تو وہ ہوتا ہے جو خالص تن اقتدار اس کے آزادانہ اقتدار حاصل ہو, سبرنٹی اس کی اپنی ہو, تمکن اس کو کہتے ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسی ملک کے اندر ان کو رہنے دیا اور وہاں فرعون سے کچھ مراعات ان کو دے دی, ہمارے ساتھ مراعات کے سودے وہاں ہوتے تھے, ہندو اور انگریز مراعات دیتا, یہ سارے نیشنلسٹ جو ہیں وہ سارے اس مراعات کو کہتے تھے کہ یہاں اسلام. قرآن نے مراعات نہیں کہا, وہ نمک کے نہ لہم کے لار تمکن ان کو حاصل ہو, سورنٹی ان کو حاصل ہو, یہ کیا ہم نے اس قوم کے ساتھ, یہ ہے احسان خدا. اور کوئی انہوں نے حیرت فطرت بات کا دعویٰ نہیں کیا, انسان ہے تمہارے جیسے, عام انسان جیسے ہو, غلطیاں بھی ہم سے ہوتی ہیں, کوئی دعویٰ کسی قسم کا نہیں. اور انسان سے بڑی قوت اور ہوتی کس میں ہے, ایک بندے کا پوچھے بنتا نہیں رہے گا, ورنہ پوچھو نا کتنی قوتیں دیکھی, دیکھا ہم نے انگریز کی اور ہندو کی متحدہ وہاں قوتیں جتنی تھیں, خوف آتا تھا اس سے, ان کے پاس تھا گیا, اینگلو عربک ہال کے جلسے میں کھڑے ہو کے ہم وہاں تھے, یہ نے کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ جنہ کے پاس بڑی فوجیں ہیں, کہنے کا جنہ کے پاس جو فوجی ہے یہ اس کا اٹیچی کے ایک اس کا اسٹینوگرافر اور ایک ٹائپ رائٹر, یہ ہے ساری میری فوج تھا ہی اتنا. لیکن یہ جو حق کی بات ہوتی ہے, ہم نے وہاں دیکھا اس کے اندر قوت کتنی ہوتی ہے, جو شخص حق کو لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ باطل کے ساتھ کسی قسم کی مساوات نہ چاہے, شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر تم, ہزار بار ان کو مخالفت کے لیے کہا گیا, اس نے کہا کہ حق کے ساتھ مخالفت ہو ہی نہیں سکتی, میرا مطالبہ سیاسی مطالبہ نہیں ہے, میرا مطالبہ حق پر مبنی مطالبہ ہے, اور حق پر مبنی مطالبہ کسی سے مصالحت نہیں کیا کرتا, یہ ہے شرطیں. ایک ایک بات منواتا چلا گیا تھا بغیر کسی قسم کی, کوئی فساد برپا کیے, جھگڑا کیے ہوئے, پتھر پھینکے ہوئے, شیشے توڑنے بغیر, گاندھی جیسا اہنسا کا قائل جو کہتا تھا کہ وہ تشدد جو ہے یہ دھرم کے خلاف ہے, 1942 میں انگریز جب کلکتے تک آ پہنچا ہوا تھا, قریب نظر آ رہا تھا کہ ہندوستان گیا, اس شخص نے یہاں 42 میں کوئٹ انڈیا کی موومنٹ شروع کی, ٹرینوں کی پٹڑیاں اکاڑ دی, ٹیلی فون کے کھمبے توڑ دیے, دفتروں کے اندر ادھم مچا دیا, شیشے توڑے, سارے ملک میں جھگڑے برپا کر دیے, اہنسا کا پرچار, سول ڈس اوبیڈینس. ہاں ہاں, قائد اعظم کو بھی اس نے کہا کہ اس حد تک تو تمہارا مقصد مشترک ہے نا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دیا جائے, آؤ اس مشترک مقصد کے حصول کے لیے تو ہم سے تعاون کرو اس فٹ انڈیا موومنٹ میں. کیا بات ہے ان کی حق پہ مبنی شخص کی, جواب دیا تھا گاندھی یہ مقصد ہے میرا, یہ اس کے لیے جو تم ذریعہ اختیار کرتے ہو یہ باطل ہے, یاد رکھو اپنی قوم کو سول ڈس اوبیڈینس نہ سکھاؤ, نافرمانی قوم کی نہ سکھاؤ, اگر یہ عادی ہو گئی اس کی, آج انگریز کے خلاف یہ سول ڈس اوبیڈینس کرتی ہے, کل تمہارے خلاف کرے گی, میں اپنی قوم کو قانون کی اوبیڈینس سکھاؤں گا, ڈس اوبیڈینس کبھی نہیں سکھاؤں گا. اور میرے وہاں سے یہ داستانیں آپ کے ساتھ ونمکن لہم فی الارض, عزیزہ نے من میں یوں ہی تاریخ پاکستان درمیان میں نہیں لیا ہے, آپ دیکھتے ہیں ایک ایک کڑی مل رہی ہے اس کے ساتھ, یہ ہمیں تو قصہ تارینہ نہیں سنایا جا رہا کہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے مصر کی سرزمین میں ایسا ہوا تھا, کہا یاد رکھو ہر دور میں ایسا ہوتا, ہم نے کہا کہ یہ کیا جائے, ان کو تو یہ کیا جائے, وہ نوریا پھر آؤنا و حامانا و جنودا ہم آمین ہوں ما کانو یا ضرور, اور وہ کہ جس کے تصور سے بھی فرعون اور حامان آیا نا مذہبی پیشوائیوں کا نمائندہ, وہ جنودا ہما, عجیب بات ہے جہاں فرعون کے تو جنود تھے, جنود کے معنی لشکر, وہ کہتا ہے حامان کے بھی لشکر, یہ ان کے لشکر تو وہ حکومت کے لشکر تو اتنے ہوتے ہی نہیں, ان کے لشکر ہوتے ہیں. اور پھر یہ عجیب دلچسپی ہوتی, حکومت کو تو اپنے لشکر کو مینٹین کرنے کے لیے اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے, ان کے لشکر یہ ہوتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں, لشکر ہی نہ دیں, मैंने कहा है ना कि ये सबसे उम्दा दुनिया में पेशा मजबूत देशवाजी का इस किस्म की कैपिटलिज्म सरमायादारी दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। एक पैसा ये इन्वेस्ट नहीं करते और सारी उम्र ऐड करते फिरते, यानी ये ट्रेन में कभी सफर ही नहीं करते, हवाई जहाजों में उड़े, जाके कहीं देखिए वो इंटरकॉन्टिनेंटल के अंदर ठहरे, कहां से आता है ये जुनून कमाते हैं। और वो बेचारे हुकूमत वाले जुनून जो है वो उनका तो सारा बजट इनको खर्च हो जाता है, क्या मौज। और इन्वेस्टमेंट की सूरत ये कि ना कोई कारखाना लगाया हुआ है, ना उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, ना वो कारोबार हो रहा है। और उन सबसे ज्यादा उनको तो हजार दर से ही होती है, मुझे सरमायादार होता है पूछो नहीं उसकी क्या फीस ऐश कर रहे हैं बगैर पैसा लगा। जनूद कुरान है, दोनों के लश्कर यहां कहा है, कोई और तारीफ ना होता फिर फिरौन के लश्कर कहता जनूद कहा के फिर इनका जो तमक्कुन था बनी इसराइल का, इनका तमक्कुन में फिरौन अमान और उनके लश्करों को वो कुछ देखना पड़ा कि जिसके तसव्वुर से भी वो कामते थे। अजर के माने होते हैं कि वो यूं आंखें बंद करते थे कि या अल्लाह ऐसा ना कभी हो जाए, ना कि ये जो अंदाज होता है ना कि जिसके मुतल्लिक कहते थे ना कि कभी ऐसा ना हो जाए, वो कुछ देखना पड़ा उन्हें। हमसे पूछिए अजीजा ने मन 3 जून को क्या कैफियत थी हिन्दुस्तान के अंदर अंग्रेज की और हिंदू दोनों की, हमसे पूछिए। हम तो उन दफ्तरों में थे जहां हिंदुओं का गलत था, हमारा तो रास्ता उनसे पड़ता था। हमसे पूछिए कैफियत क्या थी जिस दिन ये ईरान हुआ, और फिर 14 अगस्त की तो बात ही आप क्या पूछती कि क्या बीत रही थी उनके ऊपर, जिसके देखने से ये आंखें बंद कर लेते थे कबूतर की तरह। कहा कि वो कुछ दिखा के छोड़ा हूं, तो ये इनका सिर्फ तमक्कुन ही इतना नहीं था बल्कि वो जिस चीज से इस कदर कांप रहे थे वो कुछ दिखा के छोड़ा। और इसके बाद फिर कड़ी शुरू होती है कि बात तो ये है जो हमने करनी है और तुमसे कहना है और दास्तान तो यूं है, अब आओ इस दास्तान को शुरू से बयान करें। और अगली आयत से बयान किया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, बनी इसराइल की कौम के अंदर ये नजर आता है आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत बड़ा मुमताज घराना था। और कुरान करीम ने ये देखा है, हमने अंबिया इकराम जो हैं देखा ये है कि वो बड़े ही मुमताज घरानों के और बड़े ही गरीबों के अंदर जिंदगी बची, तो ये भी आगे चल के नजर आएगा कि कौम बनी इसराइल के अंदर तो ये पैदा हुए लेकिन घराना बड़ा मुमताज था। पैदाइश के साथ से कुरान वाकया ये शुरू करता है और फिर एक एक कड़ी के साथ चलता हुआ वापस आके इसी फिरौन के हाथ फिर बनी इसराइल को साथ लेके इनकी आजाद मम्लिकत कायम करके वो जो जिना दिया था इतना अच्छा लंदन में, वैसे मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चले गए थे मदीन की तरफ, ये सारे वाकयात कड़ी के साथ कड़ी मिलाते हुए इस सूरह अल-क़सस में आएगी। हम सूरह अल-क़सस की आयत 6 तक आए हैं, 7वें से इस दास्तान की पहली कड़ी हम इसे शुरू करेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना, एक मिनट मिन्ना कल अजीजा ने मान दिन और छोटे हो गए और हमारे उस रविश के मुताबिक दर्स का वक्त हमें फिर बदल देना चाहिए। 9 बजे है अब, आइंदा जुमे को दर्स 9:30 ताकि वक्त ज्यादा आपको मिल जाए। आइंदा जुमे को दर्स का वक्त 9:30 बजे होगा, एक मिनट।